الشهداء عليه السلام في روشنيمي. امام علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کے پرستش کرنے والے ہیں، اور دین صرف ان کی زبانوں کا ورد ہے. وَدِّينُ اللَّعْقُنَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ يَهُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَا عَائِشُهُمْ. اس وقت تک ذکر دین رکھتے ہیں زبان پر جب تک دین سے ان کی معیشت فراہم ہوتی رہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَىٰ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب آزمائے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اور جیسا کہ ہر شب یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے کہ یہ دینداری جس کا ذکر اس حدیث نورانی میں حضرت نے فرمایا ہے، اس دینداری کو سید الشہداء علیہ السلام نے سب سے زیادہ نزدیک سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور اس سے پالا پڑا ہے. یعنی ایسے دیندار جن کی زبانوں پر تو دین تھا لیکن تھے عبد دنیا، اور جب وقت امتحان آیا تو بہت دیندار بہت کم رہ گئے، اور دنیا پرست اپنی دنیا کی خاطر میدان دین کو بھی ترک کر گئے اور اپنے امام کو بھی ترک کر گئے. سید الشہداء علیہ السلام نے اس اپنے قیام کے دوران جو خطبات نورانی بیان فرمائے ہیں، جو کلمات ذکر فرمائے ہیں، مدینے سے لے کر عصر عاشور تک، ان میں تمام وہ عناصر اور تمام وہ طبقات جو کسی بھی طرح سے اس ماجرا میں دخیل تھے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی حقیقت بیان کی ہے. اور بعض ایسے نقاب پوش جو بڑے بڑے نقابوں کے تحت چھپے ہوئے تھے، ان کے چہروں سے نقاب الٹی ہے. اگر فرصت ہو انسان کے پاس، ایک طویل فرصت کی ضرورت ہے نہ مختصر فرصت، جس میں امام علیہ السلام کے کلمات مدینے سے کربلا تک بیان کیے جائیں، ہر ہر منزل پہ امام نے کیا فرمایا اور کیا مقصود تھا اس میں، ہر طبقے کے چہرے سے نقاب الٹی. اور جو عصر عاشور تک نقاب پوش رہ گئے تھے، کچھ ایسے نقاب پوش بھی تھے جو عصر عاشور تک بھی ان کے چہروں پہ نقاب پڑی رہی، ان کے چہروں سے زینب بنت علی علیہ السلام نے نقاب الٹ دی. یعنی کوفی طبقہ، بے وفا طبقہ، دغاباز طبقہ، ہزار چہرہ طبقہ. روز عاشور ایک خطبہ کے دوران سید الشہداء علیہ السلام نے لشکر یزیدی اور فوج عمر سعد کو خطاب کر کے ایک ایسا مطلب ذکر کیا، ایسے اصول ذکر کیے اس کے اندر جو پوری بشریت کے لیے رہنما ہے، نہ صرف شیعہ کے لیے یا مسلمان کے لیے، پوری بشریت کے لیے وہ شمع نور ہے. اس جملے میں حضرت نے یوں فرمایا، یا شیعہ تا آل ابی سفیان، انہیں بھی شیعہ کہا، یا شیعہ تا آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعو، پیروکارو، شیعہ یعنی پیروکار، اے آل نسل ابو سفیان اور آل ابو سفیان کے پیروکارو. ابو سفیانی دین بھی ایک خاص دینداری کی ایک قسم ہے، ابو سفیان والا دین. اور یہی دین جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے جو روزانہ پیش ہوتی ہے، یہ ابو سفیانی دین کہہ لیں آپ، جو معیشت کی خاطر دیندار بن جائے. ابو سفیان آخری سال فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا، مسلمان بھی نہیں ہوا. نہج بلاغہ کی تعبیر ہے کہ استسلم یا استسلم، یعنی اسلام کا اظہار کیا اس نے، نہ کہ مسلمان ہوا. کیوں ہوا؟ چونکہ اب مسلمانوں کا بیت المال بھر چکا تھا، اب معیشت کے اسباب کافی فراہم ہو چکے تھے. اس سے پہلے مدینے میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکے میں اس سے بھی خراب حالت تھی. لہذا ابو سفیان کے لیے دین میں کوئی کشش نہیں تھی، جاذبہ نہیں تھا، کیوں مسلمان ہوتا؟ لیکن جس دن مسلمانوں کا بیت المال بھرا، کچھ کھانے کو ملا مسلمانوں کو، اس دن فوراً مسلمان ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ خاص دینداری ہے، ابو سفیانی دینداری. ان لوگوں کو حضرت نے خطاب کیا روز عاشور، یا شیعہ آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دینن، اگر تمہارا دین نہیں ہے، اور تمہارا ولا تخافون المعاد، اور تم قیامت سے نہیں ڈرتے، عذاب خدا سے اگر نہیں ڈرتے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. یعنی اگر دین میں آزاد نہیں ہو، اگر بندے ہو خواہشات کے، ہوا و ہوس کے، اگر ایمان نہیں ہے اللہ پر، قیامت سے نہیں ڈرتے ہو، تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. یعنی آزادانہ اگر دینداری نہیں اپنا سکتے، تو آزادانہ دنیا داری تو کرو کم از کم. لوگ عبد دنیا، عبید دنیا، جو غلام ہیں، دین میں بھی غلام ہیں، دنیا میں بھی غلام ہیں. مرحوم علامہ اقبال کے بقول، ان کا دین بھی غلامانہ ہے، ان کی دنیا بھی غلامانہ ہے، ان کی سوچ بھی غلامانہ ہے، ان کا طرز فکر اور طرز معاشرت بھی غلامانہ ہے. غلام اندر غلام، نسلوں کی نسلیں غلام. اس جملے میں فرمایا کہ اے ابو سفیان کے پیروکارو، تمہارا دین تو ہے نہیں، لیکن اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، ایک آزاد دنیا داری تو رکھو کم از کم. آزاد دنیا داری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قدر پست تھے کہ نہ آزادانہ دین تھا ان کا، نہ آزادانہ دنیا تھی ان کی. غلام تھے، بندے شیطان کے، عبد الحوس، اور بندے خواہشات کے، اور دنیا پرست. دنیا کی خاطر یہ طبقہ کربلا میں آیا اور امام حق کو شہید کر دیا. دنیا کی خاطر، کوئی رے کی حکومت کی خاطر آیا، کوئی کسی وعدہ کی خاطر آیا، کوئی کسی اور لالچ میں آیا، کوئی پیسے لے کر آیا، کوئی زمین کی خاطر آیا، کوئی جائیداد کی خاطر آیا، کوئی کسی مقام کی خاطر آیا، کوئی پوسٹ کی خاطر آیا. کہ دنیا تھی جو سب کو کھینچ کے لے آئی. اور دنیا میں یہ طاقت ہے کہ اگر کسی انسان کی توجہ کا مرکز بن جائے دنیا، اس انسان کو اپنے ہی زمانے کے امام کے مقابل میں لا کھڑا کرتی ہے. یہ دنیا نے ایک دفعہ نہیں کیا، بارہا کیا ہے دنیا نے یہ کام، اور آج تک دنیا یہ کام کر رہی ہے. آج بھی دنیا پرستی، زر پرستی، مقام پرستی، شہرت پرستی بہت بڑے بڑوں کو لا کر دین کے مقابلے میں لے آتی ہے، حق کے مقابلے میں لے آتی ہے، اپنے ہی پیشوا کے مقابلے میں لے آتی ہے. زر پرستی، دنیا پرستی ایک ایسی چیز ہے. اسی موقع پر سید الشہداء علیہ السلام نے اسی اپنے سفر کے دوران مدینہ سے نکلتے ہوئے دربار ولید میں، جب پہلا مواجہ ہوا، پہلا سامنا ہوا، سید الشہداء علیہ السلام کو جب طلب کیا گیا کہ وہ امیر شام جو اساس تھا، بنیاد تھا فتنے کی، زمین اس کے وجود سے جب پاک ہوئی اور اس کا نابکار و ملعون نا خلف جب تخت نشین ہوا، اس نے فوراً خط لکھا اپنے تمام موالیوں کو، اپنے تمام عہدیداروں کو جو مختلف علاقوں میں مختلف ریاستوں میں براجمان تھے کہ لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لی جائے. یعنی یزیدیت نے برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب کے سب تابع ہو جائیں, خاضع ہو جائیں, جھک جائیں, تسلیم ہو جائیں. اور اسی لب و لہجے کا خط مدینے میں, بلکہ ایک استثنائی لہجے کا خط مدینے میں پہنچا. مدینے میں یہ حکم ہوا اس کو کہ تمام اہل مدینہ سے یزید کے لیے بیعت لے, اور خصوصاً تین یا چار شخصیات سے, اور ان میں سے بھی خاص کر حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام سے. اس خط کے وصول ہونے پر سب سے پہلے ہی ابی عبداللہ علیہ السلام کو طلب کیا گیا. وہیں کے خط میں بہت سو کا ذکر تھا, لیکن سب سے پہلے امام علیہ السلام کو بلایا اس نے, اور اس کا ملعون مشاور مروان اس کی موجودگی میں, بلکہ اس کے اکسانے سے ولید نے طلب کیا. طلب کر کے وہ خط, البتہ حضرت نے پہنچتے ہی کہا کہ آپ کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم خبر ہے, اہم واقعہ ہے. کہا کہ وہ اساس فتنہ, بنیاد فتنہ نابود ہو گیا ہے, اور اس کی جگہ پر یزید تخت نشین ہوا ہے, اور یہ یزید کا دستور ہے, حکم ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں. حضرت بھی اپنی آمادگی کے ساتھ گئے جوانان بنو ہاشم کو لے کر, کیونکہ معلوم تھا کہ کس کہاں جا رہے ہیں. جب بھی یزیدیت سے پالا پڑے, انسان سادگی نہیں دکھاتا, اس سیرت سید الشہداء ہے, سادگی سے یزید کے سامنے نہیں جاتا, یزید سے کوئی توقعات نہیں رکھ سکتا انسان, اور نہ یزیدی عہدیداروں سے توقع رکھی جا سکتی ہے. لہذا اپنی پوری تیاری کے ساتھ گئے, جوانان بنو ہاشم کو لے کر گئے, انہیں باہر کھڑا کیا دارالعمارہ سے, خود اندر تشریف لے گئے. اس ابتدائی گفتگو کے بعد جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ خط ہے اور آپ کو بیعت کرنا ہے, حضرت نے کہا کہ اگر میں اس وقت اس خلوت میں بیعت کر دوں تو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کا کوئی مقصد آپ کا حاصل نہیں ہوگا. آپ ایسا کریں, کل کا انتظار کریں, لوگوں کو بلائیں پورے شہر میں, پھر میں بھی آتا ہوں, لوگ بھی آئیں, آپ بھی آئیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ولید راضی ہوا, لیکن مروان بول پڑا, کہا کہ یہ فرصت ہے, اگر ہاتھ سے چلی گئی پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گی, روک لو حسین ابن علی کو, روک لو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے. وہاں سید الشہداء علیہ السلام نے خطاب کیا اس کو, یبن زرقا, اے زرقا کے بیٹے. زرقا اس کی ماں کا لقب تھا مشہور, اور وہ اپنی ماں سے ہی پہچانا جاتا تھا, باپ تو اس کا معلوم نہیں تھا. یبن زرقا, تو میرا راستہ روکے گا, تو چاہتا ہے مجھے روک لے یہاں پر. وہاں پر امام علیہ السلام نے پھر یہ کھول کے بیان کر دیا, تعارف کروایا کہ یزیدیت کیا ہے اور میں کیا ہوں. انا اہل بیت النبوہ, فرمایا, توجہ سے سننا, یزید کے حاکم اور گورنر کے دربار میں, وہ بھی جب اس نے طلب کیا, یہ سیرت ہے, یہ کردار حسینی ہے کہ جب یزیدیت کے گورنر کے سامنے جائے, نظام یزیدی کے سامنے جائے, کس لب و لہجے میں بولے, بات کیسے کرے انسان. ائمہ سے کربلا یہ درس دیتی ہے ہمیں, کربلا سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے, کربلا سے جو دستور ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے, کس لہجے میں بولے. انا اہل بیت النبوہ, تمہیں معلوم نہیں ہے میں کون ہوں, تم کیا سمجھے ہو مجھے, میں اہل بیت نبوت ہوں, نہیں فرمایا اہل بیت نبی ہوں, اہل بیت نبوت ہوئے، یعنی میں نبوت کے بیت کا فرزند ہوں، نہ فقط نبی کا، نبوت کے بیت کا فرزند ہوں، اور میں اس وقت وارث تمام انبیاء ہوں، وارث تمام اولیاء ہوں، وارث تمام اوصیاء ہوں. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، میں رسالت کی معدن، میں حامل پیغام خدا، میں محل نزول فرشتگان خدا. اور پھر فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے تجھے کس سے پالا پڑا ہے، بنا فتح اللہ وبنا یختتم، تجھے معلوم ہے ہم کون ہیں، خدا نے یہ سلسلہ خلقت ہم سے آغاز کیا اور ہم ہی پہ ختم ہوگا، تجھے اندازہ نہیں ہے تو نے کس کو طلب کیا ہے، کس سے بات کر رہا ہے تو. بنا فتح اللہ وبنا ختم، ہم سے شروع ہوا اور ہم پہ ختم ہوگا سلسلہ، اور تو جس کی بیعت کے لیے مجھے پکارتا ہے اب میں تجھے سمجھاتا ہوں، بھائی کہ تو اس کا گورنر ہے، تو اس کی طرف سے مقرر ہے، لیکن میں تجھے یزیدیت کے پردے سے نقاب، چہرے سے نقاب ہٹا کے دکھاتا ہوں یزیدیت کس کو کہتے ہیں. وہ یزید رجل فاسق، دیکھیں یہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے اپنے گھر میں یہ بات نہیں کی، یوں نہیں کہ اپنے گھر میں خواتین کے پاس بیٹھ کر یہ بات کی ہو، یا جوانان بنو ہاشم کے اندر یہ بات کی ہو، یا اپنے ہی پیروکاروں کے اندر یہ بات کی ہو، یہ بات کس کے سامنے کر رہے ہیں، یزید کی طرف سے مقررہ گورنر کے پاس دار الامارہ میں، وہاں پر اس کو بتا رہے ہیں کہ تو جس کا گورنر ہے وہ کیا ہے، تو جس کی طرف سے نامزد ہے وہ کیا ہے، یزیدیت کی طرف سے مقرر حکام، یزیدیت کی طرف سے مقرر نمائندے، یزیدیت کی طرف سے مقرر گورنروں سے کس لب و لہجے میں بات ہو، پہلے خود ان گورنروں کو سمجھایا جائے کہ تم جس نظام کے نمائندے ہو وہ نظام کیا ہے. یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق انسان ہے، فاجر انسان ہے، شارب خمر ایک شرابخار، قاتل النفس المحرمہ ایک دہشت گرد، ایک قاتل، مؤلم بالفسق کل مکلا فاسد و فاسق، مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا. اپنا بھی تعارف کرا، انا اہل بیت النبوہ، میرا تعلق خاندان نبوت سے ہے، وہ رجل فاسق ہے، مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے نہیں جھک سکتا. ولیکن نصبح و تصبحون، ہم بھی صبح کرتے ہیں تم بھی صبح کرو، ننتظر و تنتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو، اینا احق بالخلافت والبیعۃ، کہ کون خلافت و بیعت کا حقدار ہے. یہ جملات سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی قیام کے آغاز کے لیے جملات ہیں، اس نعرے سے یہ قیام شروع ہوا، ان جملات سے یہ حرکت شروع ہوئی. نہضت کربلا، قیام مقدس سید الشہداء، مدینے میں ان الفاظ سے آغاز ہوا، اور جن الفاظ میں جا کر اختتام پذیر ہوا وہ بھی اگر فرصت ہوئی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان جملوں سے یہ نہضت آغاز ہوتی ہے، یعنی راہ کربلا کا آغاز ہی کن جملوں سے ہے، مثلی لا یبایع لمثلہ، حسینی کبھی یزیدی کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا، یعنی کردار حسین کبھی بھی کردار یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا، کردار عاشورائی، یہ 72 انسان، یہ شیعہ حسین در مقابل شیعہ آل ابو سفیان، یہ دو شیعہ گروہ میں مقابلہ، ایک شیعہ حسین ابن علی اور ایک شیعہ آل ابی سفیان، ایک آل نبی کے شیعہ اور ایک آل ابی سفیان کے شیعہ، وہ دنیا پرست گروہ اور یہ خدا پرست گروہ. سید الشہداء علیہ السلام نے تیاری کی مدینے سے. اب توجہ فرمائی، کردار عاشورائی کیا ہے، کیسے بنتا ہے اور کیسے ادا ہوتا ہے. دنیا پرست جب دیندار ہو جائے، شیعہ آل ابی سفیان بنتا ہے. دنیا پرست اگر دیندار بن جائے، دیندار نہ دل سے دیندار بن جائے، یعنی زبان سے دین ہو، دل میں دنیا ہو، یہ شیعہ آل ابی سفیان بنتا ہے. یہ اپنے امام کا قاتل بنتا ہے. امام علیہ السلام نے یہاں سے اپنی نہضت کا آغاز کیا، شروع کیا اس مطلب کو. یہ افراد جو امام علیہ السلام کے ہمراہ مدینے پہنچے، جب مدینے سے حرکت شروع کی، جو کاروان تشکیل دیا، جو قافلہ تشکیل دیا، ایک اور طبقے سے اپانا پڑا. پہلا طبقہ یزید کا گورنر، یزید کا مقرر کردہ نمائندہ. اس کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ اگر ہم ہوتے کیا کرتے؟ بس کہتے ہیں نا، اگر ہم وہاں ہوتے، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے. وہ کربلا میں کیا کرتے آپ؟ معلوم ہے کربلا میں ہوتے کیا کرتے؟ بعضوں کو یہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، ورنہ اگر ہم کربلا میں ہوتے وہی کرتے جو قاتلی نے کربلا میں کیا. ایک طبقہ یہ تھا جو یزید کی طرف سے مقرر کردہ مدینے میں، ہم ہوتے کیا کرتے؟ یہی کرتے نا کہ اس سے تعلقات رکھنے چاہیے. اگر مدینے میں رہنا ہے، مدینے کی حکومت سے تعلقات اچھے رہنے چاہیے، چونکہ ہم نے مدینے میں زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں تو رہنا ہے مدینے میں. تو کہتے ہیں مولانا آپ مکہ سے آئے ہیں، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہمیں مدینے میں زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں جاب کرنی ہے، ہمیں سروس کرنی ہے یہاں پر مدینے میں. مدینے میں رہ کر اور مدینے کے گورنر سے بگاڑ لینا، مدینے میں رہ کر مدینے کی حکومت سے بگاڑ لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ چونکہ ہم عقل مند لوگ ہیں، اس زمانے میں عقل بھرپور آ گئی ہے، عقلی رشد کا زمانہ ہے، عقل اپنے کمال کو جا پہنچی ہے، اور عقل نے وہ چیزیں سمجھنا شروع کر دی ہیں کہ معاذ اللہ گویا یوں کہتے ہیں اس دوسرے لفظوں میں کہ اس وقت معصوم کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج عقل اتنی کامل ہو چکی ہے بعض کی. اگر مدینے میں ہوتے سب سے پہلا کام، کتنا بہتر ہے کہ حکام سے رابطہ ہو جائے، حکام سے الیک سلیک ہو جائے، رفت آمد ہو جائے، مقامی لوکل حکومت سے تعلقات، لوکل انتظامیہ سے تعلقات، اور دین کی خدمت بہتر ہوتی ہے اس طریقے سے. اگر تعلقات بہتر ہو جائیں، بڑھ جائیں، اگر مدینے میں یزید کے گورنر سے تعلقات بہتر ہوں، مسجد نبی میں آنا جانا زیادہ رہے گا، روضہ رسول کی زیارت ہمیشہ ہوتی رہے گی، جالیے رسول ہمیشہ چومتے رہیں گے، جب بھی جی چاہا اٹھ کے کہیں گے انہیں جی مسجد کھولو، ہم چاہتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. بس کہتے ہیں یہی کام کرتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ رابطہ، لیکن دیکھتے نہیں کہ کون سی حکومت ہے، بلکہ حکومتوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ تصویر بنانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اس زمانے کا یزید ہو یا اس زمانے کا یزید ہو؟ اگر اس زمانے کے یزید کے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنانا یہ افتخار ہے، تو اس زمانے کے یزید کے ساتھ بیٹھ کر نہ بات کرتے. آج کی انتظامیہ سے تعلقات ہمارے نفع میں ہیں، تو اس زمانے کی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات ہمارے نفع میں نہ ہوتے. بہت سنے اس وقت تعلقات بڑھائے ہوئے تھے. اگر جو آج ہے یزیدیت، آج بھی یزیدیت کا زمانہ ہے، یوں نہیں کہ یزیدیت ختم ہو گئی، یزیدیت کا چہرہ بدل گیا، یزیدیت کا روپ بدل گیا، یزیدیت پیچیدہ تر ہو کر سامنے آئی ہے. آج بھی یزیدیت کو کردار عاشورائی کی ضرورت ہے، یزیدیت کے خاتمے کے لیے اس کردار کی ضرورت ہے. پہلا کام کردار عاشورائی کہ جب یزید کا مقرر کردہ والی ہو اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اسے خطاب کیسے کرنا ہے. یزید کے مقرر کردہ والی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس سے دوستی نہیں ہو سکتی، خصوصاً جب وہ اس بات پر مامور ہو کہ آپ کو جھکانے آیا ہے، آپ کو جھکانے آیا ہے. اس وقت عراق میں یزیدیت کا نمائندہ وہ اس لیے تو نہیں گیا کہ آپ کو ملک بنا کے دے، آپ کو حوزہ بنا کے دے، آپ کو اسلامی حکومت بنا کے دے، آپ کو ولایت فقیہ بنا کے دے. یزید کا گورنر ولید تو مدینہ میں نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ خلافت اٹھا کر حسین ابن علی کو پیش کر دے کہ یہ خلافت آپ کی ہے، بلکہ اس نے تو بلایا کہ آؤ مذاکرات کے لیے، آؤ ہمارے دفتر میں، آؤ دفتر میں آ کر کیا کرو، یزید وقت کے سامنے جھک جاؤ. یزید وقت کے سامنے جھکانے کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا. خوب، جب ایک گورنر آتا ہے یزیدیت کی طرف سے نمائندہ بن کر اور دعوت دے ہمیں کہ جھک جاؤ ہمارے سامنے، جھک جاؤ نظام ستم و نظام یزیدیت کے سامنے، جواب کیا دے اس کو؟ جواب میں اس کو حسینیت سمجھاؤ، جواب میں اس کو یزیدیت کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ، جواب میں اس کو سمجھاؤ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہم کون ہیں. ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم. تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہارا اور مسلمانوں سے پالا پڑا تھا، تمہارا مذہب اہل بیت سے پالا نہیں پڑا. سید الشہداء نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ، تو آج اگر کردار عاشورائی اپنانا ہے تو کیا بنے گا، کیا جواب دینا چاہیے، کیا جواب دیں گے؟ اتنا اہل بیت النبوت نہیں، چونکہ ہم تو اہل بیت النبوت میں سے تو نہیں ہے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا شیعہ تو اہل بیت، اتنا شیعہ تو اہل النبوہ. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے امام نے اپنے زمانے کی یزیدیت کو کیا جواب دیا تھا؟ ہم اسی امام کے ماننے والے، ہمارا جواب بھی تمہیں وہی ہے. اتنا شیعہ تو اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوت کے پیروکار ہیں، ہمارا جواب بھی یہی ہے. اور تم جس نظام کے سامنے، جس حکمران کے سامنے ہمیں جھکانا چاہتے ہو وہ کون سا ہے؟ یزید رجل فاسق. تم ایک ستمکار، ایک ظالم، ایک استعماری اور استکباری اور ایک دہشت گرد نظام کے نمائندے ہو، ہم سے بیعت طلب کرتے ہو؟ ممکن نہیں. یہ ہے کردار عاشورائی، مدینے میں کردار عاشورائی. بہت سونے مدینے میں ولید سے تعلقات بڑھائے ہوئے تھے، بہت سونے نے، اور جان بھی بچا لی، محفوظ بھی رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے گھر کے قریب تک کوئی نہیں گیا، کسی نے کنکری تک نہیں پھینکی. دیکھیں مدینہ بچانا کیا بچانا ہے اور کیا قربان کرنا ہے، یہ بات اس وقت بعض جگہوں پر خصوصاً پاکستان میں، یہ روز اول ہے، روز اول باس اول، کہ کیا بچانا ہے کیا قربان کرنا ہے. پاکستان کے صدر نے پورے قوم کو یہ اور بارہا اصرار کیا کہ فرسٹ پاکستان، ہمیں پاکستان بچانا ہے. وہ بچا لیا پاکستان، کیا بچانے کے لیے کیا دیا، کیا قربان کیا آپ نے؟ حسینیت یہی ہے کہ انسان میں اتنی خرد آ جائے، اتنا شعور آ جائے، معلوم ہو جائے کہ کیا بچانا ہے کیا قربان کرنا ہے، کیا بچانا ہے کیا قربان کرنا ہے. وہ بچا لیا، جس میں عزت نہ ہو، جس میں کرامت نہ ہو، جس میں شرافت نہ ہو. سید الشہداء امام عزت ہیں، امام عزت. کنبہ بچانا ہے یا عزت بچانی ہے یا شرافت بچانی ہے؟ جب دو راستے آ جائیں انسان کے سامنے، ذلت اور عزت کا راستہ آ جائے، اس دو راہے پر جو امامت کام آتی ہے وہ حسین ابن علی کی امامت ہے.
صلوات عبداللہ الحسین.
بہت سارے لوگ ہیں جن کے زندگی میں یہ بار بار پیش آتا ہے، بار بار عزت و ذلت کے دوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کر وہاں سے ایک راستہ اپنانا ہوتا ہے. عزت کی طرف جو راستہ نکلتا ہے اس میں سختیاں ہیں، اس میں مصائب ہیں، اس میں بائیکاٹ ہے، اس میں شہادت ہے، اس میں موت ہے. لیکن ذلت کی طرف جو راستہ نکلتا ہے اس میں آسائش ہے، اس میں چین ہے، اس میں سکون ہے. لیکن ہے ذلت، جب ایسے دوراہے پہ انسان پہنچے کیا کرے؟ کردار عاشورا یہ آسان نہیں ہے. فقط یوں نہیں کہ ایام عذاب میں فقط حسین حسین کر کے اور آج ربیع الاول کو حسین کو ودا کر دینا، رخصت کر دینا، یہ نہیں ہے حسینیت. فقط اگر حسین ابن علی کے پیروکار بننا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں، جب بھی آپ کی انفرادی زندگی میں، آپ کی خاندانی زندگی میں، آپ کی اجتماعی زندگی میں، آپ کی سیاسی زندگی میں، آپ کی دینی اور مذہبی زندگی میں، جب بھی آپ کو ایسے دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں سے ایک راستہ عزت کو جاتا ہو، ایک راستہ ذلت کو جاتا ہو، وہاں پر جو امام آپ کو نجات دے سکتا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے، اسی کا نام حسینیت ہے. کردار عاشورا یوں بنتا ہے، ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین، نابکار کے نابکار بیٹے نے، یہ جملہ سید الشہداء کا ہے، نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا. قد رکزنی بین اثنین، مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا، بین السلت والذلہ، شمشیر اور ذلت کے بیچ میں لا کر اس نے مجھے کھڑا کیا اور مجھ سے چاہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک راستہ انتخاب کر لوں، یا ذلت کا راستہ انتخاب کر لوں یا شمشیر کا راستہ انتخاب کر لوں. قد رکزنی بین اثنین بین الذلت والذلہ وہیہات من الذلہ، لیکن سن لے دنیا کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، اپنا کنبہ قربان کر سکتا ہوں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے پردے قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں ذلت کے راستے پہ قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ جس گود میں مجھے پالا ہے وہ عزت مند گود تھی، جو دودھ میں نے پیا ہے وہ عزت کا دودھ تھا، جو لقمہ میں نے کھایا ہے وہ عزت کا لقمہ تھا، جو ہاتھ میرے سر پہ پھیرا گیا ہے وہ عزت کا ہاتھ تھا، جو گود مجھے میسر آئی ہے وہ عزت کی گود تھی، جو تربیت میری ہوئی ہے وہ عزت کی تربیت تھی. بس ایک امام نے عزت کس طرح ذلت کے راستے پہ چل سکتا ہے؟ کیا بچانا ہے، کیا قربان کرنا ہے؟ عزت و ذلت کے راستوں کے بیچ میں جب انسان آ جائے، حسینیت عزت کا راستہ ہے، اگرچہ اس عزت کے راستے پہ انسان کو سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے. حسینی بننا آسان نہیں ہے، کردار عاشورائی بنانا بہت سخت ہے. یزیدیت کے نظام میں رہنا اور عاشورائی بن کر رہنا بہت دشوار ہے. عرض کروں گا، سید الشہداء کا نام نامی وہ اس میں گرامی اتنا بابرکت ہے، اس نام سے بہت کچھ مل جاتا ہے، معیشت ملتی ہے اس نام سے، دنیا ملتی ہے اس نام سے، حتیٰ آخرت بھی ملتی ہے اس نام سے. لیکن عاشورائی کچھ اور چیز کا نام ہے، کردار عاشورائی کسی اور چیز کا نام ہے. کردار عاشورائی وہ نہیں جو حسین ابن علی کے نام پہ شفا پالے، شفا تو سب کو دے دیتے ہیں، کافر بھی اگر آئے اور ان کے نام کا واسطہ خدا کو دے، خدا اس کو بھی شفا دے دیتا ہے. آپ دیکھا کہ ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں اور اس خاندان کے نام سے شفا بھی پا جاتے ہیں، مشکلات دنیا بھی حل کر جاتے ہیں اور مشکلات آخرت بھی حل کر جاتے ہیں. لیکن کردار عاشورائی کسی اور چیز کا نام ہے، کردار عاشورائی کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی ذلیل ترین انسان بھی آئے، ان کے در پر آ کر ان کے نام کا واسطہ دے کر مانگے، خدا کی ذات دے دیتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ذلیل کردار عاشورائی نہیں ہوتا اس کا، ذلیل گدائے در حسین ہو سکتا ہے لیکن ناصر حسین نہیں ہو سکتا. ذلیل حسین ابن علی کے سے بہت کچھ لے سکتا ہے لیکن حسین ابن علی کے ساتھ چل نہیں سکتا. مہم اس راہ پہ چلنا ہے. بہت سو کو دیا حسین ابن علی نے, بہت سو کو دیا. جب ذلت و عزت کی دوراہے پہ آ جائے کوئی قوم, کوئی مذہب, کوئی مکتب, وہاں پر حسین ابن علی کا راستہ ہے ہات من ذلہ, ذلت کے راستے پہ نہیں چل سکتے. دوسرا طبقہ مدینے میں آیا, ہمدرد طبقہ. توجہ فرمائے ابھی, ہمدرد طبقہ. پہلا ولید گورنر یزید بلا کے کہا کہ جھک جاؤ. جب ایک طرف سے دھمکی آ جائے کہ جھک جاؤ ورنہ مٹ جاؤ گے, فوراً ہمدردوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں, ہمدردوں کو موقع مل جاتا ہے. ہمدرد طبقہ آ گیا, کچھ اپنے, کچھ پرائے, کچھ رقیب, کچھ دوست, کچھ آشنا, کچھ دور کے, سب کے سب آ گئے. ایک ایک کر کے آ کے مشورے دینے لگے, روکنے لگے کہ اس وقت خروج کا وقت نہیں ہے, قیام کا وقت نہیں ہے, حکومت سے ٹکر لینے کا وقت نہیں ہے, یزید کے مقابلے میں آنے کا وقت نہیں ہے. دیکھیں کتنی انہوں نے عنوان بنائے. ایک گروہ نے کہا کہ یزید خلیفہ ہے, جیسا بھی ہو ہے تو خلیفہ, اور خلیفہ کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے, لہذا آپ جو کام کر رہے ہیں, بعضوں نے اس میں شرعی اشکال کیا. توجہ فرمائیں ذرا, امام عزت, امام دین, صاحب شریعت, خود جو بنفس نفیس عین شریعت ہے, اس کے عمل پر آ کر شرعی اعتراض کرتے ہیں کہ شرعاً آپ کا نکلنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس کے مقابلے میں نکل رہے ہیں وہ خلیفہ ہے, خلیفہ مسلمین ہے, خلیفہ کے مقابلے میں بولنا یہ درست نہیں. دوسرا طبقہ آیا, اشکال شرعی تو نہیں کیا لیکن ذاتی ہمدردی دکھائی, کہا کہ اس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا. آپ جب نکلیں گے مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے, ایک گروہ آپ کے ساتھ. یہ واقعات ہیں, یہ حقائق ہیں, ان لوگوں کے نام بھی درج ہیں تاریخ کے اندر, اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, یہ بڑی بڑی شخصیات, بڑے آج کی تعبیر کے مطابق بڑے فن خان مسلمان, نہ معمولی مسلمان. یہ وہ مسلمان تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمارے کندھے پر سارا بوجھ ہے اور ہماری وجہ سے سارا چل رہا ہے سلسلہ, دار و مدار ہم پر ہے, اپنے آپ کو مرکز و محور سمجھتے تھے. کہا کہ آپ امت کا اتحاد پارا پارا کر رہے ہیں, جب آپ یزید کے مقابلے میں اٹھیں گے امت دو حصوں میں بٹ جائے گی, کچھ امت آپ کا ساتھ دے گی, کچھ امت یزید کا ساتھ دے گی, اور یہ تفرقہ آپ کی وجہ سے پھیل جائے گا. یہ ایک نظریہ تھا. ایک گروہ اور آگے آیا, کہ جس نے حرج کیا ہے آپ زبانی طور پر کہہ دیجئے ہاں یزید خلیفہ ہے اور عمل میں آزاد رہیے. وہ تو صرف ایک ہاں کروانا چاہتا ہے آپ سے, اس کے بعد وہ مدینے تھوڑا ہی آئے گا کہ آپ کو آ کر روزمرہ پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے دوسروں نے کیا ہے یا دوسرے سوچ رہے ہیں کہ یزید کے سامنے ایک ہاں کر دو پھر اس کے بعد اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں کر کے تو انسان ضروری نہیں کہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جھوٹ بول کے لے لو ادھر امیگریشن, لے لو پاسپورٹ, لے لو ایک دفعہ ادھر, پھر اپنی عبادتیں کریں گے, مجلسوں میں آئیں گے, راتری کریں گے اپنی, جھوٹ کی قسم کھا لو ایک دفعہ, جھوٹ کی قسم سے ایک دفعہ ایک جگہ مل جائے, ٹکنے کا موقع مل جائے, پھر اس کے بعد کون پوچھے گا ہمیں جی آپ نے تو قسم کھائی تھی, وہ تو ایک دفعہ ایک زبانی قسم ہے بس کھا لو. ہے نا ایسے لوگ جو زبان کے مسئلے کو بہت آسان سمجھتے ہیں, لہذا فوراً اظہار کر دیتے. کہا کہ آپ کیوں اس زبان سے ابھی اعلان کر دیجیے, ٹھیک ہے مجھے یزید پر کوئی اعتراض نہیں, وہ پھر اس کے بعد اپنی زندگی معمول کی بسر کریں، یزید سے کوئی آپ نہ آپ کو سروکار ہوگا نہ آپ کو اس سے سروکار ہوگا. تیسرا طبقہ آگے آیا، چوتھا طبقہ آگے آیا، یہ سب ہمدرد مشاور. کہا کہ آپ اس وقت خروج نہ کیجئے، اس وقت قیام نہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بچنے کے طریقے جانتے ہیں، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایسے موقع پر جان کیسے بچائی جاتی ہے. چالاک طبقہ، ہوشیار طبقہ، عقل مند، بہت عقل مند ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، جو ایسے مر کو وہ جان بچا لیتے ہیں، بڑے عقل مند ہوتے ہیں. یہ عقل مند طبقہ آگے آیا، کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جان کیسے بچائی جاتی ہے. کیسے بچائی جاتی ہے؟ آپ بیعت بھی نہ کریں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ خاموش ہو جائیں، ساکت ہو جائیں اور چپ کر کے آ کے مسجد نبی میں اپنی نمازیں پڑھیں، نماز شب پڑھیں، اپنی زیارت، روزہ رسول ہے، آپ کے جد کا روزہ ہے، اس کے متولی بن جائیں آپ، مجاور بن جائیں، اس کے روزہ رسول سنبھالیں آپ. ایک درد شروع کر دیں یہاں پر. آپ تو خاندان علم سے ہیں، آپ کے جد رسول ہیں، آپ کے بابا خزانہ علم تھے، باب علم نبی تھے، آپ تو اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. ایک درد شروع کر دیجئے یہاں پر، اپنے درد سے باس کیجئے مدینے میں. اور یزید سے کوئی سروکار جب نہیں ہوگا آپ کو، وہ کچھ عرصہ دیکھے گا، جب آپ سے کوئی چیز سنے گا نہیں، جب آپ سے کوئی عکس العمل نہیں دیکھے گا، آپ کو بھی نہیں چھڑے گا. ایک اور طبقہ آیا، کہا کہ ہم نے بہت سارے طریقے آزمائے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ چپکے سے کچھ دن آگے پیچھے ہو جائیں، کسی قبیلے میں، قبیلے بھی بتائے کہ ان قبیلوں میں چلے جائیں، چھپ جائیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں آئے، کچھ دن آگے پیچھے ہو جائیں. ابھی نیا نیا یہ تخت نشین ہوا ہے اور اس کی ہر طرف توجہ ہے، کچھ عرصہ بعد جب آپ دکھائی نہیں دیں گے، نظر نہیں آئیں گے، یہ خود ہی بھول جائے گا، اس کے ذہن سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوگی، حالات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر آپ منظر عام پر آ جانا. کچھ لوگ آئے، کہا کہ اس وقت آپ خروج نہ کیجئے، آپ قیام نہیں کریں، اگر جاتے ہی ہیں آپ تو ساری سرحدیں بتائیں کہ آپ ادھر نکل جائیے، آپ ادھر نکل جائیے. کچھ نے کہا اگر جاتے ہی ہیں آپ تو کم از کم خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، ہمدردانہ لہجے میں، سب نے ہمدردانہ لہجے میں. حتیٰ جو رقیب تھے وہ بھی آئے، انہوں نے بھی آ کر مشورہ دیا، ہمدردانہ مشورہ دیا. پہلا مطلب کہ گورنر یزید جب طلب کرے انسان کو کہ آؤ نظام یزیدیت کے سامنے جھک جاؤ، جواب کیا دینا چاہیے؟ جواب یہ مثلی لا یبا یہ اول مثلے، ہمارا تعلق مذہب اہل بیت سے ہے، ہم کسی یزیدی نظام کے سامنے جھک نہیں سکتے. ان اہل بیت النبوہ، یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق انسان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا تعلق اہل بیت سے ہو، پاک خاندان سے ہو، جو مصداق آیت تطہیر ہو، وہ مصداق شجرہ خبیثہ کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ کیا آیت تطہیر اور کیا شجرہ خبیثہ اس کا مصداق آج ختم ہو گیا ہے؟ یعنی آج شجرہ طیبہ کی کوئی شاخ نہیں ہے اور شجرہ خبیثہ کی کوئی شاخ نہیں رہی، آج یہ ختم ہو گیا دونوں دنیا سے؟ نہ، شجرہ خبیثہ بھی موجود ہے، شجرہ طیبہ بھی موجود ہے. شجرہ خبیثہ یہی اس وقت کی یزیدیت ہے. اور شجرہ طیبہ کون ہے؟ شجرہ طیبہ وہ مجاہد ہے، وہ مبارز ہے، جو کھل کر کہہ دیتے ہیں مثلی لا یبایع لمثلی، ہم اس شجرہ خبیثہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. گردن تو کٹا سکتے ہیں یزیدی گورنروں کو، یزیدی کمانڈروں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ مثل لا یبایع لمثلی، تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تمہارا کلچر خراب، تمہاری تہذیب خراب، تمہارا مذہب خراب، تمہاری سیاست خراب، تمہاری پالیسیاں خراب، تم مجسم فساد، تم جرسومہ فساد ہو. تم نے زمین کو گندا کر دیا ہے، زمین تمہارے وجود سے پلید ہو چکی ہے. ہم چاہتے ہیں زمین کو تمہارے وجود سے پاک کر دیں. یہ جواب یزید کے گورنر کو، اور یہ ہمدرد، مشکلوں میں ہمدرد بھرے پیدا ہو جاتے ہیں. ناصر نہ ہاتھی نہیں جاتے، ہمدرد، ٹیلی فون پہ ہمدردی دکھانے والے، ڈرائنگ روم میں ہمدردی دکھانے والے ہیں نا. ایسے ایک خاص قسم کا دینداری اس زمانے کی، جب سے ڈرائنگ روم بنے ہیں، اس زمانے کی دینداری ڈرائنگ روموں کی دینداری ہے. ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر جمع خرچ کر کے، لڑا کے، فیصلے کر کے سب اٹھ کے آ جاتے ہیں چائے پی کر، اور کہتے ہیں اپنا فریضہ ہم نے انجام دے دیا. ڈرائنگ روموں کے دیندار ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر ہمدردیاں جتلانا. نظام یزیدی کے سامنے ان ہمدردوں کو کیا کریں ہم؟ کیونکہ لہجہ بڑا ہمدردی کا ہوتا ہے، لہجہ بھی ہے کہ اپنی جان بچاؤ، لیکن حقیقت میں ان ہمدردیوں کے پیچھے بھی وہی تفکر کار فرما ہوتا ہے، یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. حضرت کہتا ہے ہمدرد یا جانتا ہے یا نہیں جانتا، یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اپنی احمقانہ ہمدردی کے ذریعے سے مجھے وہ کروانا چاہتا ہے جو یزید چاہتا ہے. اسی کا مشورہ دے رہا ہے، کیا کرو؟ خروج نہ کرو، نکلو نہیں، بات نہیں کرو، قیام نہیں کرو. کیوں؟ تفرقہ پڑ جائے گا. سید الشہداء کو سمجھا رہے ہیں آ کر کہ تفرقہ پڑ جائے گا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب اپنے قیام کا آغاز کیا، انقلاب کا آغاز کیا، وہ بڑی شخصیتوں نے کیا کہا؟ کہا کہ پوری دنیا میں ایک ہی تو شیعہ شاہ ہے، باقی سنی شاہ تھے سارے. یہ ایک ہی تو شیعہ شاہ ہے، یہ ملا اس کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. مولویوں کو ایک شاہ پسند نہیں ہے شیعہ. کہا کہ آپ جب بولیں گے امت دو حصوں میں بٹ جائے گی، کچھ شاہ کے حامی ہو جائیں گے، کچھ آپ کے حامی ہو جائیں گے، تفرقہ پڑ جائے گا. لہذا اس تفرقے سے بچنے کے لیے آپ نہیں بولیے، امت کے اتحاد کی خاطر آپ نہیں بولیے. کون سا اتحاد؟ یعنی فاسق و فاجر اور مومن و متقی کا اتحاد، یعنی شاہ پرست اور دیندار کا اتحاد، یعنی جنت و جہنم کا اتحاد، یعنی اطاعت و معصیت کا اتحاد، یعنی کفر و ایمان کا اتحاد، یعنی فسق و فجور و عدالت کا اتحاد، یعنی یزیدیت اور حسینیت کا اتحاد. بعض اتحاد کے اتنے حامی ہو جاتے ہیں کہ بڑھ کر یزیدیت اور حسینیت میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے مصالحکار بھی موجود ہیں، جھگڑے مٹانے والے، کہ ہم مذاکرہ کرتے ہیں، ہم ثالثی کرتے ہیں بیچ میں. ان ہمدردوں کا کیا کیا جائے؟ ان ہمدردوں کو کیا جواب دیا جائے؟ یہ آتے تو بہت ہیں نہ، ان ہمدردوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں. یہ جو ہمدردی کے لہجے میں وہی راستہ دکھاتے ہیں جو یزیدیت کے سامنے ذلت کا راستہ ہے. ان ہمدردوں میں سیرت کردار، کردار حسینی کیا ہے؟ سیرت عاشورائی کیا ہے؟ کردار عاشورائی کیا ہے؟ ان ہمدردوں کا کیا کریں؟ ان ہمدردوں کا ایک ہی جواب ہے کہ تم سب جو کہتے ہو درست کہتے ہو، جو کہتے ہو درست کہتے ہو، جو آزما لیا ہے درست آزما لیا ہے، لیکن حقیقت میں تم کسی اور راہ کے راہی ہو، ہم کسی اور راہ کے راہی ہیں. تمہیں خدا نے جان دی اور تم یہ سمجھے کہ ہمارا وظیفہ سارا اس جان کو بچانا ہے. اللہ کی جان لے کے بیٹھ گئے ہو، اس جان پہ غصب کر کے، اس پہ قبضہ جما کر اللہ کی جان پر، اور اللہ کی جان لی ہوئی اس جان کو بچانے کے چکر میں ہو، اور دین پورے دین سے تم نے صرف ایک ہی فتویٰ سیکھا ہے کہ انسان پر جان بچانا واجب ہے. لیکن میں نے وہ دین سیکھا ہے کہ خدا نے مجھے امانت دی یہ جان, اور یہ کہا کہ جب بھی میری امانت لوٹانے کا وقت آ جائے مجھے لوٹا دینا. تو تم جان بچانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہو, میں جان دینے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں. تمہارا اور میرا راستہ الگ الگ ہے. تم بڑے ہمدرد ہو, بڑے مخلص ہو, سب کچھ درست تمہارا, لیکن ہمارے راستے الگ الگ ہیں. جب یزیدیت کا سما ہو جائے, کردار حسینی, کردار عاشورائی, لیکن کردار عاشورائی کو قدم قدم پہ ہر ایک طبقے سے واسطہ پڑے گا. پہلے قدم پہ یزیدی گورنر سے, یزیدی کمانڈروں سے, یزیدی حکام سے, یزیدی والیوں سے, یزیدی انتظامیہ سے واسطہ پڑے گا. جب یزیدی انتظامیہ آپ کو طلب کر کے کہے گی جھک جاؤ, کیا کہنا ہے, مثل لا یبایع لمثلہ, ہم جیسے ان جیسوں کے سامنے نہیں جھک سکتے. جب ہمدرد طبقہ آگے بڑھے اور ہمدردانہ لہجے میں وہی بات کرے جو یزیدی انتظامیہ کرتی ہے, جواب کیا دینا ہے؟ جواب یہ دینا ہے کہ تمہارا فریضہ جان بچانا ہے, ہمارا فریضہ جان دینا ہے. یہ جان امانت خدا ہے. ابھی کہتے ہیں یہ لوگ جو جان دے دیتے ہیں, اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس کا کیا جواز بنتا ہے جان بچانے کا؟ دیکھیں دنیا جب الٹی ہو گئے سوال بھی الٹے ہو جاتے ہیں. باحجاب خاتون سے پوچھتے ہیں کہ تم نے پردہ کیوں کر لیا, حالانکہ سوال پوچھنا کیا چاہیے, بے حجاب سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے اتار کیوں دیا. باحجاب سے پوچھتے ہیں کہ تم نے پردہ کیوں کر لیا. ایک جوان کو دیکھیں گے داڑھی رکھی, اس کو یہ تم نے کیا رکھ لیا, داڑھی کیوں رکھ لی تم نے. اس دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں منڈوا دی, جب اللہ نے پیدا کی ہے یہ کھیت تم نے اجاڑ کیوں دی, لتاڑ کیوں دی. جب دنیا الٹی ہو جائے سوال بھی الٹے ہو جاتے ہیں. جب یزیدیت کا زمانہ آ جائے اور ایک کردار حسینی اٹھ کر بولے تو سب سوال کرتے ہیں کہ یہ بولتا کیوں ہے, حالانکہ ان خاموشوں سے پوچھنا چاہیے یہ چپ کیوں ہیں. سوال یہ کہ یہ چپ کیوں ہیں, وہ میں زبان نہیں ہے ان کے, لب نہیں ہے ان کے, ضمیر نہیں ان کا, وجدان نہیں ان کا, خدا نہیں وہ ان کا, انصاف نہیں ان کے اندر. سارے سوالات بولنے والے پر ہیں, یہ بولتا کیوں ہے. مدینہ پورا خاموش, کسی نے نہیں آ کر گھر گھر کے پوچھا کہ بھائی خاموش کیوں ہو آپ لوگ. صرف ایک حسین ابن علی نے ارادہ کیا نکلنے کا, سب دوڑ کے آگے, جو آپ نکلتے کیوں ہیں, آپ قیام کیوں کر رہے ہیں, آپ نے حرکت کیوں شروع کر دی, آپ نے یزیدی کے خلاف آواز کیوں اٹھائی. اس کے نا ایک ہی تو شاہ ایران اور اس سے پہلے کے جو شہنشاہ تھے, انہوں نے بڑی خدمات کی ہوئی تھی. آج بھی مزاروں پر جائیں حرم میں, اکثر ان کے نام کی تختیاں لگی ہوئی ہیں, یہ فلاں شہنشاہ نے بنایا, یہ فلاں شہنشاہ نے بنایا, یہ دروازہ سونے کا اس شہنشاہ نے لگوایا, یہ زری اس شہنشاہ نے لگوایا, یہ مقبرہ اس شہنشاہ نے, یہ گنبد اس شہنشاہ کا. کیا کہتے تھے؟ علماء امام خمینی کو کہتے تھے کہ اتنا خدمت گزار شاہ کہ جس نے اتنے حرم تعمیر کروائے ہیں, اتنے سونے کے دروازے لگوائے ہیں, اتنے موقوفات ہیں اس کی طرف سے, اتنا انتظام ہے یہ سارا, یہ اس کے خلاف بولتے ہیں. جیسے آج کہتے ہیں کہ خوب یہ ان کو معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں, حتی ایک روحانی نما, عالم نما, بلکہ صحیح کہوں تو انسان نما, بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا نظام یزیدیت کو نظام اسلامی سے جب تقابل کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں, تو یہ ایک ہی نظام تو ہے جو دنیا میں ہر غریب کی مدد کرتا ہے, یہ ایک ہی پوری دنیا میں ایک ہی تو حکومت ہے جو بے پناہوں کا سہارا ہے. جس کسی کو مشکل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں, ہم دیتے ہیں آپ کو ایڈریس, ادھر ہم نوکری بھی دیں گے آپ کو, گھر بھی دیں گے, پاسپورٹ بھی دیں گے, سب کچھ. پوری دنیا کے پردیسیوں کا پناہ گاہ, وہ اس کو بھی ہمارے لیے خراب کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ستائے ہوئے سارے اپنے اپنے ملکوں کے, کوئی بے روزگاری کا ستایا ہوا, کوئی فرقہ واریت کا ستایا ہوا, کوئی گھر کا ستایا ہوا, کوئی کس کا ستایا ہوا, یہ ستائے ہوئے کدھر جائیں سارے؟ وہ ایک ہی تو سٹیٹ ہے خدا کی جہاں ستائے ہوئے سارے پہنچاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اس سے بھی تعلقات خراب کر لو اپنے, پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد تیسرا طبقہ جسے پالا پڑا, قدم قدم پہ ایک طبقے سے پالا پڑا, تیسرا طبقہ مکے کے اندر یہ دیندار حاجی, یہ نمازی, یہ عاشق حج, منا اور عرفہ, عرفہ میں جا کر لمبی لمبی دعائیں پڑھنے والے اور منا میں جا کر بڑے بڑے جانور کاٹنے والے, شیطان کو کنکریاں مارنے والے, منا کے میدان میں تیسرا طبقہ ان سے پالا پڑا. سید الشہداء نے سب کو اکٹھا کر کے پیغام دیا, حکم دیا بلکہ, کہ میں کل جا رہا ہوں یزیدیت زمانہ کے خلاف قیام کر رہا ہوں, اور سب کو دعوت عام ہے جو بھی چاہتا ہے میرے ساتھ شامل ہو جائے. یہ بڑھ کر آگے کیا کہا کہ جی ابھی تو حج کا وقت ہوا ہے, حج کے سیزن میں آپ حج چھوڑ کر جا رہے ہیں, حج جیسی فضیلت با فضیلت عبادت, حج ترک کر کے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ جو اتنے پابند صوم و صلات ہیں, پابند حج ہیں, ہر سال حج کرتے ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ کردار حسینی کیا ہے؟ ان کو دعوت عام دی جائے, دعوت عام دے کر ان کو سمجھایا جائے. سید الشہداء نے ان کو بتایا کہ تم جو حج کر رہے ہو اس حج پہ سایہ یزیدیت پڑا ہوا ہے. حج مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے, حج ہمیشہ کسی نظام کے تحت ہوتا ہے, حج انفرادی عبادت نہیں ہے, صرف گھوم کے آ جانے کا نام نہیں ہے, حج ایک اجتماعی عبادت ہے. یہ اجتماعی عبادت کر کے آؤ گے, جس نظام کے تحت کر کے آؤ گے اسی نظام میں تمہارا شمار ہوگا, اسی نظام میں تمہارا شمار ہوگا. یزیدیت کے زمانے میں جو حج ہوگا جس پہ یزیدیت کی چھاپ لگی ہوئی ہو, وہ حج انسان کو حاجی نہیں بناتا, وہ حج جو امام وقت سے دور کرے, حج جب بہانہ بن جائے, عبادتیں جب بہانہ بن جائیں, ظاہری فرائض جب بہانہ بن جائیں, امام وقت کا ساتھ نہ دیا جائے. سید الشہداء نے فرمایا کہ تم بکروں کی قربانگاہ کو تو پسند کرتے ہو لیکن اپنی اولاد کی قربانگاہ کی طرف نہیں آتے, منا کو تو پسند کرتے ہو, منا میں جا کے قربانی دیں, لیکن کربلا کی قربانی سے تم جھجکتے ہو, تمہیں وہ قربانیاں پسند ہیں کہ جن کا گوشت بھی تمہارے پیٹ میں جائے, جن کی کھال بھی تمہارے بدن پہ آئے, جن کا سارا فائدہ تمہیں لوٹ کر آ جائے, لیکن وہ قربانی جو تمہاری گود سے تمہارے عزیز کو لے لے, تمہیں وہ قربانیاں پسند نہیں. کربلا بھی میدان قربانی ہے, منا بھی میدان قربانی ہے, لیکن منا کی قربانی کا اثر کچھ اور ہے, کربلا کی قربانی کا اثر کچھ اور ہے. کردار حسینی یعنی کربلا میں آ کے قربانی دو. کربلا میں قربانی حیوانوں کی نہیں ہے, کربلا میں قربانی اپنی ذات کی, اپنی جان کی اور اپنی اولاد کی قربانی. پھر اس کے بعد کوفی طبقہ, پھر اس کے بعد شامی طبقہ, پھر اس کے بعد لشکر عمر ساتھ, پھر اس کے بعد شیعہ آل ابی سفیان, ایک ایک کر کے یہ طبقات سید الشہداء کے مقابلے میں آئے. ہر منزل سے عبور کی, ایک سفر ہے سید الشہداء کا جغرافیائی سفر, یعنی مدینے سے گئے مکہ, مکے سے پھر منزل بے منزل آئے, لیکن ایک سفر ہے طبقہ بے طبقہ, پہلے طبقے سے پالا پڑا, دوسرے طبقے سے پالا پڑا, تیسرے طبقے سے پالا پڑا, طبقہ بے طبقہ سید الشہداء آگے بڑھے. اور آخری طبقہ جو بچ گیا سید الشہداء کے پاس, کردار عاشورائی بچ گیا. زبانی دنیا دار سارے جہاں کے تھے, وہی رکنے بڑے بڑے بڑی بڑی شخصیتیں بڑے بڑے علماء، علماء حدیث، علماء تفسیر، علماء فقہ مدینے میں موجود، صحابی اور صحابی زادے، بڑے بڑے خاندانوں کے چشم و چراغ مدینے میں رکتے، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے دیندار مکہ میں رکے، احرام باندھ کے منا و عرفہ کی طرف چلے گئے. کوفہ کے اندر عقل مندوں کا شہر کوفہ، کتنے عقل مند تھے. جان بچانا اگر عقل مندی ہے تو سب سے عقل زیادہ عقل مند تو اہل کوفہ تھے، ماننا پڑے گا نا. اگر جان بچانا عقل مندی ہے، اگر جان بچانا عقل مندی ہے، سب سے بڑے عقل مند کوفی تھے. اگر شخصیت بچا لینا عقل مندی ہے، سب سے بڑے عقل مند کوفہ والے تھے. چونکہ سب کچھ بچا لیا انہوں نے، سوئی تک ضائع نہیں ہونے دی، سب کچھ بچا لیا. سب کچھ بچا کے بھی مومن بن کے بیٹھے ہوئے تھے. خدا شاہد ہے یہ آج بہت ساروں کے لیے نمونہ ہوتے اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. کوفی دینداری ہر طرف ہوتی، اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زینب بنت علی علیہ السلام کی زحمتوں کے باوجود آج بھی انسان کو کوفہ کا ہی سما نظر آتا ہے، آج بھی کوفیت ہی نظر آتی ہے، آج بھی سب کچھ وہی منظر ہے، وہی نقاب ہے، وہی توجیہ ہیں، وہی باتیں ہیں سب. آخری طبقہ شہداء کربلا. سب کچھ سے تو شہداء نے دعوت دی کہ میرے ساتھ آ جاؤ، صرف ایک طبقہ ہے جس سے کہا کہ میرا ساتھ چھوڑ جاؤ. عاشورائی کون ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے اس طبقے میں اور ان طبقات میں. سب کو کہا میرے ساتھ آ جاؤ، ایک طبقے کو کہا میرا ساتھ چھوڑ جاؤ. شب عاشور بہت پراسرار رات ہے، رموز کی رات ہے، رموز کی رات. جس کو شب عاشور کے اثرات سمجھ میں آ جائیں، روزے عاشور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو شب عاشور سے نہ گزر سکے وہ روزے عاشور نہیں پہنچ سکتا. شب عاشور سے گزرنا بہت ضروری ہے. شب عاشور کس شب کا ہے؟ میں ایک رات سے پردہ اٹھاؤں، شب عاشور کس رات کا نام ہے؟ شب عاشور ایک اندھیری رات چراغوں کے بجھ جانے کا نام ہے. کون سے چراغ؟ جو جان بوجھ کر بجائے جائیں. کچھ چراغ نا شب عاشور، ویسے تو سورج تو غروب ہو گیا، یہ اندھیرا تو ہر رات کو ہوتا ہے، شب عاشور کو بھی تھا اور پہلی اور باغ والی رات میں بھی تھا، آج رات بھی ہے. اس سورج غروب ہونے سے شب عاشور پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ سورج تو ہر شب غروب ہوتا ہے. شب عاشور کس شب کو کہتے ہیں؟ شب عاشور اس شب کو کہتے ہیں کہ جو دیے چاند جل رہی ہو انہیں بھی بجھا دیا جائے، انہیں بھی بجھا دیا جائے، جان بوجھ کے بجھا دیا جائے. کیوں بجھا دیا جائے؟ اس لیے کہ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو جان بچانی ہے بچا لے، جس کو اور کچھ بچانا ہے وہ سب بچا لے، جس کو کنبہ بچانا ہے بچا لے، جس کو بچے بچانے ہیں بچا لے، جس کو تعلیم بچانی ہے بچا لے، جس کو روزگار بچانا ہے بچا لے، جس کو دنیا بچانی ہے بچا لے، جو کچھ بچانا چاہتا ہے سب بچا لے. حضرت نے سکا، یہ سب اکثر ان میں سے شادی شدہ تھے اور اکثر صاحب اولاد، اور نہ معمولی صاحب اولاد، بہت پاکیزہ اولاد کے والدین تھے، بڑی پاکیزہ ازواج کے شوہر تھے. چراغ بجا کے کیا کہا؟ تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارا روزگار ہے، بعض تم میں سے جوان ہو، تمہارا مستقبل ہے، یہ صرف میرے دشمن ہیں، میں چراغ بجھائی دیتا ہوں تم اٹھ کر چلے جاؤ، میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی. یہ سند کسی کو نہیں مل سکتی. توجہ فرمائیں، آج ہم ایک چھوٹا سا جرم کرنے کے لیے کتنا سر کھپاتے ہیں کوئی شرعی جواز مل جائے، گناہوں کے لیے شرعی جواز ڈھونڈتے ہیں. کتنے گناہ ہیں جو شریعت کے ٹائٹل کے نیچے انجام دیتے ہیں, اور اس وقت تک پوچھتے رہتے ہیں جب تک ہاں نہ ہو جائے, بلکہ تقلیر بھی بدلنا پڑے تو بدل دیتے ہیں گناہ کرنے کے لیے, جرم کرنے کے لیے. یہ فلاں مجتہد یوں کہتے ہیں, وہ فلاں تاریخ میں کتاب میں یوں لکھا ہے, فلاں مولانا نے اسٹیج میں یوں کہا تھا, اور اگر کوئی بھی نہ کہے اس کو گھیر کے ایسے ایسے سوالات اس سے کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے منہ سے ہاں نکل جائے, ہمارے کام کے لیے جواز پیدا ہو جائے. اور کہتے ہیں نا, اگر ہم کربلا میں ہوتے, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, خوب آپ کربلا میں ہوتے کیا کرتے؟ آپ جو ایک جرم کرنے کے لیے شرعی جواز کو بہانہ قرار دیتے ہو, کربلا سے بھاگنے کے لیے تو شرعی جواز صرف ایک فقی کا فتویٰ نہیں تھا, کسی ذاکر کا فتویٰ نہیں تھا, کسی خطیب کا قول نہیں تھا. آج ہمیں خطیب ایک بات کر دیتے ہیں, ہم اٹھ کے شروع کر دیتے ہیں. بہت زیادہ بے دینی کے اندر خطبہ کا کام ہے, آپ ہے کہ اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے, لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے لوگوں کو فسق و فجور کا جواز دے جاتا ہے, اور سننے والے اسی کو جواب سمجھ بیٹھتے ہیں. آپ نے خطیب راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے, ذاکر راضی کرنا ہے یا خدا کو راضی کرنا ہے؟ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں, خود کو بھی دل مطمئن نہیں ہے, خود بھی جانتا ہے کہ غلط کام ہے. اگر میں راضی بھی ہو گیا, کہتے ہیں کہ یہ غیر ملک ہے, اس غیر ملک کے دوسروں کا مال کھا جانا جائز ہے یا نہیں ہے, میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے کھا لو, میرے کہنے سے حلال ہو جائے گا, میرے کہنے سے جائز ہو جائے گا, میرے کہنے سے یہ لقمہ جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤ گے, یہ لقمہ حرام میرے کہنے سے آپ کے بچوں کے اندر اثر نہیں کرے گا. اگر میں کہہ دوں زہر ٹھیک ہے اچھی چیز ہے, تو جا کے زہر کھانا شروع کرو گے اور میرے کہنے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے مجھے راضی کر بھی لیا تو کیا ہوگا؟ ہم تو جواز ڈھونڈتے ہیں. کتنی مفت جنت تقسیم کی ہے ہمیں خوش کرنے کے لیے لوگوں نے, اور ہم نے بڑھ کے خرید لی. ہوتے ہیں نا مفت سستی چیزیں ڈھونڈتے ہیں, سستی جنت, سستی کامیابی, سستی مسلمانی, سستا ایمان, سستا تشیع ڈھونڈتے ہیں, اور سستا بیچنے والے بہت ہیں. ان سے خرید لیا ہم نے, وہ راضی ہو گئے. اگر ان کو راضی کر دیا کیا ہوگا؟ کہاں جا پہنچے ان کو راضی کر کے؟ اگر ایک ذاکر یا خطیب مجھ سے راضی نہیں ہو جائے, آیا اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ خدا کی ذات مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ میرا امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ امام کی رضا حاصل کرو. اللہ کی رضا اہل بیت کی رضا میں ہے. اہل بیت کس پر راضی ہیں؟ اگر اہل بیت کو خوش کر لیا, ذاکر خوش کرنا بہت آسان ہے, چار روپے اضافی دے دو خوش. پہلے عرض کیا تھا نا کہ جیسے وہ خوش کرتے ہیں ایسے آپ بھی خوش کر دیا کریں. وہ ہمیں کیسے خوش کرتے ہیں؟ آج تک جنت لا کے دی اس نے گھر میں مجھے, یہ لو. بات ہی کرتے ہیں نا جنت کی, تذکرہ ہے نا جنت کا, صرف یہ کرو جنت مل گئی. اب آپ بھی جواب لیں, البتہ مومنین کا رویہ یہی ہے, جواب میں ان کو خوش کر دیتے ہیں. وہ ایک ادھر سے نقطہ لگا کے راضی کرتے ہیں, وہ آگے سے نعرہ لگا کے راضی کر دیتے ہیں, کام یہی برابر ہو جاتا ہے. وہ تصویر نہ ہم آپ کے مقروض, نہ آپ ہمارے مقروض. وہ ایک ذاکر تھے, انہوں نے مجلس میں خطیب مولانا نے ذکر پڑا, مومنین کو خوش پسند آ گیا. نیچے سے ایک مومن اٹھے, انہوں نے کہا کہ آپ جاتے ہوئے مجھے مل کے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ میں 10 بوری چاول آپ کو دوں گا. یہ مجلس ختم ہوئی جلدی, اس دن جلدی ختم کی انہوں نے. ختم کر کے اور پھر کہا کہ اب کیا مسئلہ, جانا پہلے جاؤں ان کے گھر میں, شاید بھول نہ جائیں, نیک کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, فوراً انجام پا جانا چاہیے. گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ان کا, کون ہے؟ کہو مولانا جو مجلس پڑھنے آئے ہوں. ذاکر خطیب آیا, کیوں آئے ہو؟ کہا کہ وہ 10 بوری چاول لینے. کون سی 10 بوری چاول؟ آپ نے ادھر کہا تھا سب کے سامنے مجمع میں کھڑے ہو کے, آپ نے کہ دس بوری چاول کا. اچھا ہاں وہ دس بوری چاول کا آپ ذکر کر رہے جو میں نے وہاں نام لیا تھا. کہا وہ تو اس لیے تھا کہ آپ نے ایک بات کی, آپ کی بات سے میرا دل خوش ہوا, تو میں نے کہا کہ میں بھی اٹھ کے ایک بات کروں آپ کا دل خوش ہو جائے. نہ آپ نے مجھے کچھ دیا نہ میرے پاس ہے آپ کو دینے کے لیے, ایک بات آپ نے کی ایک بات میں نے کر دی, آپ نے مجھے خوش کر دیا میں نے آپ کو خوش کر دیا. جب باتوں سے خوشی ہونی ہے خب آپ جب وہ آپ کو جنت دیتا ہے آپ تو جواب میں اٹھ کے کہیں گے آپ تو بالکل جنت کے خزانچی ہیں, آپ تو جنت کے سرپرست ہیں. جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے خود تو سرپرست, وہ بھی خوش ہو جائے گا چلو جنت کی سرداری تو مل گئی. باتیں سنیں اللہ کو خوش کریں, اپنے امام کو خوش کریں, اہل بیت کی رضا حاصل کریں. اگر ذاکر و خطیب راضی کر بھی لیے تو کچھ حاصل نہیں ہے, اہل بیت کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جو ان کو راضی کرے گا وہ خدا کو راضی کرے گا, جس نے ان کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا. اہل بیت کیسے راضی ہوتے ہیں؟ سید الشہداء نے چراغ بجایا, کہا اٹھ کے چلے جاؤ. جب حالات خراب ہوتے ہیں چراغ بجھ جاتے ہیں, بعض قوموں میں بعض ملکوں میں چراغ بجھے ہوئے ہیں. کیوں چراغ بجھے ہیں؟ اس لیے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے اور جن کو جانا تھا چلے گئے. چونکہ کل روزے عاشور ہے, جو شب عاشور کی سختی نہیں برداشت کر سکتا روزے عاشور کی سختی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. چراغ بجائے اور کہا کہ چلے جاؤ, میں بھی راضی میرا خدا بھی راضی. یہاں ہمارا اعتقاد ہے, یقین ہے اس بات پر کہ اگر وہ لٹ کے چلا جاتا اس شب وہ یقیناً جنت میں جاتا. چونکہ جس سے حسین اور رب حسین راضی ہوں وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. جو جنت کے چکر میں آ جاتے ہیں بعض چیزوں میں, انہیں صرف جنت سے سروکار ہوتا ہے, باقی کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے. بس جنت مل جائے ہمارا کام پورا ہو گیا. اگر یہ کردار عاشورائی جنت کے چکر میں نہیں ہوتا, یعنی اس کا مقصود جنت پہنچنا نہیں ہے, اس لیے کہ جنت تو شب عاشور بجھے ہوئے چراغوں میں کمتر ہو چکی تھی ان کی, اگر اٹھ کر چلے جاتے خدا شاید سارے بہشت میں جاتے. چونکہ امام معصوم نے فرما دیا ہے, سید الشہداء نے فرما دیا, سید الشہداء جو سید شباب اہل جنت ہے یہ فرما دیا کہ جو میں بھی راضی میرا خدا بھی راضی. اگر اٹھ کر چلے جاتے سیدھے جنت میں جاتے, لیکن کیوں نہیں گئے جب چراغ جلا سب بیٹھے ہوئے تھے؟ ہم ایک فتوے کو جواز قرار دے کر یہ ان حالات میں بولنا درست ہے یا نہیں, فلاں آغا کہتے ہیں کہ ان حالات میں بولنا درست نہیں ہے. انہوں نے تو خود شریعت سے لے لیا تھا حکم, نہ فقیہ شریعت سے. سید الشہداء خود شریعت, مجسم شریعت, خود شریعت کہہ رہی ہے اس کو چلے جاؤ. جو صرف جواز ڈھونڈتے ہیں بھاگنے کے, بہانے ڈھونڈتے ہیں بھاگنے کے, اس سے بڑا بہانہ کیا ملے گا انہیں؟ دے دیا بہانہ کہ جا سکتے ہو, لیکن جب چراغ جلا سب بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جواب ان کا یہ تھا کہ ہم حور و قصور اور جنت کے چکر میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدان کربلا میں نہیں آئے, بلکہ ہم نے ایک کردار بنایا تھا, اہل بیت سے سیکھا تھا, اس کردار کو ادا کرنے آئے ہیں. ابھی تو روزے عاشور نہیں آیا, ابھی تو ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. جن کا کوئی کردار ہوتا ہے وہ جنت سے بہت بالا ہو جاتے ہیں, جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے, وہ جنت کی مشتاق نہیں ہوتی. ابھی تو ہم نے کردار ادا کرنا ہے اپنا. عاشورائی کردار یہ ہے کہ جب یزیدیت کا دور دورہ ہو جائے, جب یزیدیت کا زمانہ آ جائے, اور اس زمانے میں وہ تمام خصائل موجود ہیں جو یزیدیت کی تھی. یزیدیت نے برتر اقتدار آتے ہی جو لب و لہجہ اختیار کیا تھا, آج وہی لب و لہجہ نظر آتا ہے, وہی سنائی دیتا ہے. کیا لب و لہجہ تھا کہ یا میرے سامنے جھٹ جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی یا عزت سے مر جاؤ یا ذلت سے میرے سامنے جھک جاؤ۔ یہاں کردار عاشورائی معلوم ہو جائے گا، کس کا کردار عاشورا کا کردار ہے اور کس نے فقط عاشورا کا ذکر کر کے اپنی دنیا بنائی ہے۔ حسین حسین کر کے فقط اپنی دنیا بنائی ہے، ذکر شہداء کربلا کر کے فقط معیشت کمائی ہے، فقط شہرت بنائی ہے، فقط مقام پایا ہے، فقط شخصیت پائی ہے، فقط مرید بنائے ہیں۔ کردار اگر بنا ہے عاشورائی، ذکر حسین ابن علی سے انسان کا کردار حسینی ہو جاتا ہے، ذکر عاشورا سے انسان کا کردار عاشورائی ہونا چاہیے، ذکر کربلا سے انسان کا کردار کربلائی ہونا چاہیے۔ کس لیے کربلائی ہو؟ کیونکہ ہر زمانے میں ایک یزیدیت ہے اور ہر زمانے کی یزیدیت کو ایک کردار عاشورائی کی ضرورت ہے۔ نہ مدینے کے ہمدردوں سے یزیدیت ختم ہوتی ہے، نہ مکے کے حاجیوں سے ختم ہوتی ہے، نہ کوفہ کے عقل مندوں سے ختم ہوتی ہے۔ یزیدیت کو اگر نابود کرنا ہے، یزیدیت ایک نجاست ہے، یزیدیت ایک پلیدی ہے۔ نجاست کو کیسے صاف کرتے ہیں؟ یہاں بھی یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، اس دن عرض بھی کیا تھا، میں سب کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ توجہ رہے۔ یا اول تو بچوں کو باندھ کے لایا کریں، ایسے ہی نہ لیا، یہ مکان مقدس ہے، یہ یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں مجلس ہوتی ہے، یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، ذمہ داری ہے۔ جو بھی بچوں کو لاتے ہیں باندھ کے لے کر آئیں، بچوں کا خیال رکھیں کہ یہاں پر غلاظت اور نجاست نہ پھیلے۔ سب کی ذمہ داری ہے اس مکان کو پاک رکھنا، سب کی ذمہ، صرف انتظامیہ کی نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ خصوصاً جو بچوں کو لے کر آتے ہیں، خواتین یا مرد۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت بچے سے ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے ہیں، اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ اب یوں نہیں جیسے یہاں طریقہ ہے پوچھا لگا دینے سے پاک ہو جاتا ہے، پوچھا لگا نا کہ گیلا کپڑا اوپر مار دیا یا لوٹا ڈال کے پھر خشک کر دیا، نا۔ یا تو اس کو باقاعدہ نچوڑو، نچوڑ نہیں سکتے اس فرش کو، اس کے لیے طریقہ بتایا تھا کہ ایک پائپ رکھو جو متصل پانی، جاری پانی، ٹوٹی کا پانی، اس سے پائپ لگا کے، گھروں میں بھی اگر ایسے ہوتا ہے تو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، فرش پاک کرنے کا، کیونکہ فرش کو نچوڑ تو نہیں سکتے آپ آب قلیل سے، یا اتنا آب قلیل ڈالو کہ وہ جاری ہو جائے، اس سے گھر سارا خراب ہوگا آپ کا، نچوڑ نہیں سکتے فرش کو۔ طریقہ یہ کہ ایک پائپ رکھو جو آب متصل لگا کر آب جاری سے آ کر اس نجاست کی جگہ پہ رکھو، اور جب وہ جتنی جگہ نجس ہے اس سب تک آب جاری اگر پہنچ جائے تو یہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ آب جاری ہے، اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کسی چیز سے اس کو خشک کر لو گی۔ اس جگہ مطلب آپ کیا تھا تاکہ یہ مبتلا بے ہو دیکھا گیا ہے، یہاں پہلے ذمہ داری اس کو پاک رکھنا، اس کو نظیف رکھنا۔ نجاست فقط اوپر پوچھا لگا دینے سے نجاست ختم نہیں ہوتی، فقط اوپر کپڑا ڈال دینے سے نجاست ختم نہیں ہوتی، فقط آب قلیل اوپر گزار دینے سے نجاست ختم نہیں ہوتی۔ جب تک اس کو پانی سے دھو نہ دیا جائے، نجاست کو زائل نہ کر دیا جائے، تو یہ تو وہ نجاست ہے جو انسان پھیلاتے ہیں، جو پانی سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن یزیدیت کی نجاست، ستم کی نجاست، ظلم کی نجاست، وہ نجاست جو قوموں میں پھیل جاتی ہے، تہذیبوں میں پھیل جاتی ہے، ممالک میں پھیل جاتی ہے، قوموں کے اندر تک پھیل جاتی ہے، یزیدیت سب سے بڑی نجاست ہے، یزیدیت سب سے بڑی آلودگی اور پلیدی ہے۔ اس پلیدگی کو دھونے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ پلیدی پانی سے نہیں صاف ہوتی، یہ نجاست پانی سے نہیں صاف ہوتی، یہ نجاست فقط تقریروں سے نہیں صاف ہوتی، بلکہ اس یزیدیت کی نجاست کو ختم کرنے کے لیے خون چاہیے، لہو چاہیے، خون چاہیے پاک افراد کا، ان لوگوں کا جن کا کردار حسینی ہے، جن کا کردار عاشورائی ہے۔ جب وہ اپنا خون بہاتے ہیں، پوچھتے ہیں نا بھی اس خون کا کیا فائدہ ہے؟ خون کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نجاست یزیدیت کو اس زمین سے ختم کر دیتا ہے۔ ہر زمانہ میں یزیدیت ہے، آج زمانہ یزیدیت کا زمانہ ہے، اس یزیدیت کے زمانے کو کردار عاشورائی چاہیے۔ یہاں پر فقط فتووں کا جواز لے کر خاموش بیٹھنا یہ کردار عاشورائی نہیں ہے۔ ممکن ہے جنت پہنچ جاؤ، جنت تو بہت آسان ہے، ممکن ہے بحث میں چلے جاؤ، لیکن سید الشہداء کے ساتھ جا کر وہ مقام پا لینا، ناصر حسین کا مقام پا لینا، یہ الگ مقام ہے. یہ وہ صدا استغاثہ تھا جو سید الشہداء نے بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، نہ صرف اس دن مدد کرے، آج بھی ہماری مدد کرے، آج بھی ہماری مدد کرے، 1400 سال بھی بعد بھی مدد کرے. چونکہ یزیدیت ایک دن کی چیز نہیں، جب یزیدیت کو تکرار ہونا ہے اس کے مقابل میں حسینیت کو تکرار ہونا ہے، کردار عاشورائی کو تکرار ہونا ہے. پھر کیوں ہم کہتے ہیں ابھی علامتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ظہور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر کربلا سے ظہور سمجھ میں نہیں آتا. ظہور کب ہوتا ہے؟ ظہور فقط چند علامتیں ظاہر ہونے سے نہیں ہوتا، ظہور اس وقت ہوتا ہے کہ کم از کم 72 اپنے امام کے ساتھ آ جائیں جان نثار کرنے کے لیے، کم از کم 72 آ جائیں، 72 کردار عاشورائی ہوں، ظہور ہو جاتا ہے. امام کو سید امیر المومنین نے جو بلاغت میں فرمایا کہ میں نے کیوں قیام کیا، اس لیے کہ ناصر پیدا ہو گئے، حامی پیدا ہو گئے، ورنہ میں تنہا تلوار اٹھاتا میں تو پہلے بھی اٹھا سکتا تھا. حامی و ناصر، حل من ناصر، ہر امام کی صدا ہے، ہر معصوم کی صدا ہے، سید الشہداء کی صدا ہے حل من ناصر. آج بھی اگر کسی نے بڑھ کر لبیک کہا وہ انصار حسین میں شامل ہے، اور وہ درود و سلام جو انصار حسین پر ہمیشہ بھیجا گیا ہے وہ آج اس کو بھی شامل ہے. یہاں کنفیوژن کا مقام نہیں ہے، یہاں یوں نہیں کہ فلاں یوں کہتا ہے، میڈیا یوں کہتا ہے، یہ ایسے کہتا ہے. صرف یوں تو نہیں کہ ہمارا کام مقامات مقدسہ کی فقط زیارت کرنا ہے کہ کوئی بھی راستہ کھول دے ہمیں صرف وہاں پہنچنا ہے، نہ. اگر یزیدیت آ جائے، مقامات مقدسہ کو یزید گھیر لے، اور پھر ہمیں دعوت دے کے اور زیارت کے لیے آ جاؤ، ہمارا کام وہاں زیارت کرنا نہیں بلکہ زیارت مقبروں کو آزاد کرانا ہے، نہ پابند سلاسل کا فقط زیارت کر کے آ جانا اور خوش ہو جانا. کردار حسینی اور کردار عاشورائی ہے. معلوم نہیں کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، جان بوجھ کے اپنے آپ کو حیرت میں ڈالتے ہیں، جان بوجھ کے اپنے آپ کو شک میں ڈالتے ہیں. یہ اس کی بھی ایک نفسیات ہیں جو بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. درود پڑھیے محمد والے محمد. آج شب عزائے امام زمانہ ہے، شب شہادت امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام. امام علیہ السلام سخت ترین حالات اور زمانہ، ایک جو بعض ائمہ پر بہت زیادہ کرہن سختیاں اور مصائب گزرے ہیں، ان میں سے ایک امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. عباسی حکومت نے جو حالات پیدا کیے تھے امام علیہ السلام کے لیے، حتیٰ امام علیہ السلام کو گھر کے اندر محبوس کر دیا گیا. یہ تنہا امام ہیں، یہاں سے امام کے مصائب کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، سختیوں کا، کہ جو اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکے. کہا جاتا ہے نا کہ جب حج کرتے ہو حج مستحب تو امام کی نیابت میں حج کرو. بعض مومنین بہت اچھا خوب کام کرتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی نیابت میں حج کرتے ہیں، بعض تو امام زمانہ کی نیابت میں کرتے ہیں، امام تو خود حج میں ہوتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کیوں حج نہیں کر سکے؟ چونکہ اس قدر سختی تھی امام پر، محبوس کر دیا گیا گھر کے اندر. وہ حالات، لوگوں نے کیا کیا اس وقت، میں اس وقت دور سے خیریت دریافت کر لیتے تھے، جیسے آج کل صرف خبریں سن لیتے ہیں، خیریت دریافت کر لیتے تھے کہ امام کا حال کیسا ہے. سامرا کے اندر امام علیہ السلام نے جو سب سے اہم ذمہ داری نبھائی اپنی امامت کی، وہ غیبت حضرت حجت کے لیے میدان ہموار کیا کہ اچانک لوگ مشکل میں نہ پڑ جائیں. پہلے سے لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا شروع کیا. آخر وہ وقت آ پہنچا جب خداوند تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ فرزند عطا ہوا جس کی انتظار تھی. عباسی حکومت فرعونی حکومت کی طرح منتظر تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو حسن عسکری کے ہاں اس کو شہید کر دیا جائے. کس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے وجود مبارک امام زمانہ کی حفاظت کی، ولادت سے لے کر 5 سال تک دشوار ترین زمانہ گزرا امام علیہ السلام کے لیے، حتیٰ جس میں خود اپنے رشتہ دار آتے یہ خبر لینے کے لیے کہ بچہ کہاں ہے، تو ان سے بھی امام علیہ السلام کو بچا کے رکھا. لیکن یہ محافظ، جس طرح حضرت ابو طالب محافظ رسالت تھے، محافظ نبوت تھے، جس طرح حضرت خدیجہ محافظ رسالت بنی، جس طرح حضرت سیدہ زہرا جس طرح محافظ علی بنی، ہر معصوم کی زندگی میں ایک محافظ، یا وہ معصوم یا غیر معصوم، امام زمانہ کی زندگی میں پہلے محافظ حضرت امام عسکری علیہ السلام. اور پھر وہ وقت آ پہنچا کہ جب یہ محافظ امام زمانہ اس دفاع میں اپنی جان تک بھی دے دی، حضرت حجت کے دفاع میں اپنی جان دے دی، جب دیکھا کوئی طریقہ بن نہیں پڑتا، آخرکار ان لعینوں نے یہ طے کیا، معتمد نے، کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. کئی دفعہ کی کوشش کے بعد نہایتاً مسموم کر کے امام علیہ السلام کو، اور اس طرح سے چاہا کہ وہ سر خدا و راز خدا اس تک ان کے ناپاک ہاتھ پہنچ جائیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بچپن میں یہ پہلا غم آیا، دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے والد گرامی کو، اور وہی منظر پیش آیا جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی بالین پر سید الشہداء علیہ السلام کو پیش آیا. جب امام حسن علیہ السلام کو زہر سے مسموم کر دیا گیا، امام علیہ السلام نے بلایا کہ ابی عبداللہ کو بلاؤ. امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا، بلا کر وصیتیں شروع کی. وہ وصیتیں سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے وقت آخر آپ کا آ پہنچا ہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بھائی، وقت آخر آ پہنچا ہے. سید الشہداء پریشان ہو کر تسلی کے لیے چند جملے ادا کیے کہ انشاءاللہ خدا شفا عطا کرے گا، آپ درست ہو جائیں گے. امام حسن علیہ السلام نے ایک دفعہ اس تشت کی طرف اشارہ کیا، کہا ابھی عبداللہ اس تشت کو دیکھو، اس لگن کو دیکھو. ابھی عبداللہ نے جب وہ تشت کھینچا، دیکھا اس میں سید امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے. یہ دیکھ کر سید الشہداء رونے لگے، سید الشہداء رونے لگے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا یومک یومک یا ابی عبداللہ، اے ابی عبداللہ مجھ پر روتے ہو، میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتے ہو، لیکن ایک دن آپ پر ایسا آئے گا کہ آپ کے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کے فرزندوں کے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کے اصحاب کے جسم کو پارا پارا کر دیا جائے گا. اور پھر یہی دن آیا کہ جب امام زمانہ بچپن میں 5 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کو دیکھا کہ زہر میں مسموم ہے اور جگر میں آگ لگی ہوئی ہے اور امام زمانہ ہے اور وہ معصومیت کے عالم میں اپنے والد گرامی کی بالین پر ہے, دیکھ رہے زہر کا اثر ہے اور تدریجن رنگ بدل رہا ہے, اور امام حسن علیہ السلام اپنے اس فرزند کو وصیتیں فرما رہے ہیں, وصیتیں بھی فرما رہے ہیں اور آئندہ کی ذمہ داریاں بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کن خطرات سے آپ کو دچار ہونا ہے. تو میں کہوں گا کہ جس طرح سے وہاں پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے سید الشہداء کو فرمایا لا یومک یومک یا ابی عبداللہ, اے ابی عبداللہ, اے حسین, جو مصیبت آپ پر پڑے گی وہ کسی اور پر نہیں پڑی ہے, تو یہی جملے امام زمانہ کے بھی ہے, بھائی کہ اپنے والد گرامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, زہر سے مسموم دیکھا, رنگ زرد پڑا ہوا دیکھا, جگر کٹتے ہوئے دیکھا, لیکن جب بھی امام زمانہ نے مرثیہ پڑا, اپنی جد حسین کا مرثیہ پڑا, مرثیہ میں کیا پڑا, کہا درود ہے میرا سلام ہے میری اس جد پر کہ جس کو شہید کر دیا گیا, جس کو تشنہ شہید کر دیا گیا, درود ہے اس جد پر کہ جس کو شہید کرنے کے بعد جس کی گردن کو کاٹ دیا گیا, جس سے درود ہو اس جد پر کہ جس کی گردن کاٹ دینے کے بعد جس کی لاش کو پامال کر دیا گیا, میرا درود ہو اس جد پر کہ جس کی شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی, اور میرا درود ہو اس جد پر کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی تو اس وقت جب بیویاں باہر آ گئی وہ ننگے سر باہر آ گئی, میرا درود